الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تقویٰ کو اختیار کر لے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو شخص بھی تقویٰ اختیار کر لے یہ شرط ہے اس کی جزا کیا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ سبحانہ وتعالی ہر تنگی سے باہر نکلنے کا ہر پریشانی سے باہر نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے کیوں بھائی آپ کی کسی سے دوستی ہو دیکھیے تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے تقویٰ اختیار کرنے سے آدمی کی اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے اور پکی دوستی ہو جاتی ہے لہذا آپ کی کسی سے پکی دوستی ہو اور وہ بہت بڑا عہدے دار ہو آپ اس کے پاس روز آنا شب و روز جاتے ہوں ملتے ہوں وہ بھی آپ سے بہت محبت رکھتا ہو آپ بھی اس سے بہت محبت رکھتے ہوں اور کسی دن آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ آپ کو اداس پائے کہ بھائی آج کیا بات ہے میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں تو آپ کہیں آپ جواب دیں کہ جی میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے ارے یہ تمہارا کام ہے تم نے مجھے کیوں نہ بتایا تمہیں پتہ نہیں میرا عہدہ کیا ہے کتنا بڑا عہدے دار ہوں ابھی ہو جاتا ہے یہ تو ابھی میں ایک فون کرتا ہوں یہ کام ہو جائے گا اور وہ فون کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں دنیا میں ہوتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے تو تقویٰ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پکی دوستی ہو جاتی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے سے خاص تعلق ہو جاتا ہے لہذا جب خاص تعلق ہو جائے تو اللہ اپنے بندے کو غمگین دیکھتے ہیں کہ اس کا فلاں کام اٹکا ہوا ہے لاؤ بنا دو کام ہے تو یہی فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ہر تنگی سے باہر نکلنے کا مخرج مخرج انگریزی والے کہتے ہیں ایگزٹ کیا کہتے ہیں بھائی ایگزٹ اور آپ عرب ممالک میں جائیں دونوں چیزیں لکھی ہوتی ہیں ایگزٹ اور مخرج باہر نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ایگزٹ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مخرج کو اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایگزٹ کو کوئی بند کر سکتا ہے ہاں کوئی اللہ سے بڑی طاقت ہو نعوذ باللہ وہ ہے وہ بند کر سکتی ہے لیکن اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں لہذا معلوم ہوا کہ یہ بند نہیں ہو سکتا اللہ کا بنایا ہوا راستہ کوئی بند نہیں کر سکتا لہذا تقویٰ والوں کے کام اللہ تعالیٰ ایسے ہی بناتے ہیں چٹکیوں میں ان کے کام ہو جاتے ہیں اور جو نہیں ہوتے اور بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں تقویٰ والوں کی علامات ویسے تو میں عرض کرتا رہتا ہوں تین مستضاد علامات ہیں یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے تو تین شریعت کی اتباع سنت کی اتباع تقویٰ گناہوں سے بچنا یہ چیزیں بھی ہوں اس کے علاوہ تین چیزیں اور دیکھ لیجئے پہلے یہ چیزیں ملائیے سب سے پہلے تو کتنا متبع سنت ہے کتنا متبع شریعت ہے تقویٰ اس کے اندر کتنا ہے اور اس نے بھی کسی متقی سے تقویٰ سیکھا یا خود ہی کتابی تقویٰ ہے اس کا تقویٰ سیکھنا پڑتا ہے اگر سیکھا نہیں ہے تو یہ تقویٰ بھی معتبر نہیں ہے یاد رکھنا بھائی کننا نلزمو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع, یہ قول ہے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے ان سے ورع سیکھنے کے لیے. ورع کہتے ہیں تقوی سے بھی اونچا مقام, بہت اعلیٰ درجے کا جو تقوی ہو اس کو ورع کہا جاتا ہے. فرمایا یہ سیکھنے کے لیے ہم ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا تقوی سیکھا جاتا ہے, کتاب سے نہیں آتا. اگر کتاب سے آتا ہوتا تو قرآن کریم کافی ہو جاتا, اللہ تعالیٰ ایک ایک نسخہ ہر گھر میں نازل فرما دیتے, انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. سوچے تو صحیح, اگر قرآن اس کے تراجم نازل ہو جاتے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. وجہ اس کی یہی ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کی صحبت میں رہو تو قرآن وہ طاقت پیدا ہوگی کہ قرآن پر عمل نصیب ہوگا, جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل نصیب ہوگا. اور آج کے دور میں نبی کے نائبین کے ساتھ رہو جو سچے نائبین ہیں. لہذا تین علامات مزید عرض کرتا ہوں آپ سے, اتباع سنت, شریعت, تقویٰ, اس کے علاوہ کسی متقی کی صحبت, اور اس کے علاوہ تین علامات اور سن لیجیے آج مجھ سے. نمبر ایک, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے حلال رزق کا انتظام فرما دیں جو اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لیے کافی ہو, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. نمبر ایک, ایک نمبر ایک ہو گئی. نمبر دو, ہر وقت کسی پریشانی میں, مصیبت میں, رنج میں, تکلیف میں, مصیبت, پریشانی, رنج, تکلیف, بیماری میں مبتلا رہے, ایک رنج ختم ہو دوسرا پہلے سے تیار کھڑا ہو, ایک بیماری ختم ہو تو دوسری مصیبت آگے کھڑی ہو جائے. اچھا, اس کی پہلے والی جو پہلے والے دعویٰ کی دلیل بھی سن لیجئے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یہ دلیل ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم, اے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں, اللہ تعالیٰ کا کلوا من الطیبات, طیبات میں سے کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. کریم باپ سے یہ بعید ہے کہ وہ بچوں سے کہے میرے بیٹوں رات کو دودھ پی کے سویا کرو یہ صحت کے لیے مفید ہے, اور دودھ کا انتظام نہ کرے, یہ ظالم دودھ کا انتظام نہ کرے, تو یہ بعید ہے کہ نہیں کریم باپ سے. لہذا اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رسولو, طیبات میں سے کھاؤ, حلال میں سے کھاؤ, اور حلال کا انتظام نہ کریں, یہ بعید ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک باپ سے بعید ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. لہذا ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائیں گے حلال رزق کا جو اس کے لیے, اس کے اہل خانہ کے لیے کافی ہو, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. نمبر دو, ہر وقت کسی پریشانی, مصیبت, رنج, غم, بیماری میں مبتلا رہے, ایک ختم ہو, ایک چیز ختم ہو دوسری پہلے سے تیار ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پریشانیوں میں جن کو رکھا جاتا ہے, آزمائشوں میں رکھا جاتا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. اس کے بعد جو شخص بھی انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں گی. یہ دلیل ہے, ہر وقت کسی پریشانی, بیماری, رنج, مصیبت میں, فکر میں مبتلا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان. اللہ اکبر, کیا الفاظ ہیں. فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ کسی فکر میں رہتے تھے, مستغرق رہتے تھے, کوئی نہ کوئی فکر لاحق رہتی تھی. متواصل الاحزان, اور ایک حزن, ایک غم ختم ہوا دوسرا شروع, ایک ختم, متواصل الاحزان کا یہ مطلب وصل سے, وصل سے. وصل کے معنی ملا ہوا، ایک غم سے دوسرا غم ملا ہوا، ایک تکلیف سے دوسری تکلیف ملی ہوئی ملی ہوئی، وہ ختم ہو تو دوسری تیار، تیسری ختم ہو چوتھی تیار. یہ مطلب ہے متواصل الاحزان کا. یہ حضور کے ساتھ معاملہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہوگا. جو حضور سے غلامی اختیار کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ دوسرے دعوے کی دلیل ہو گئی. اور تیسرا دعویٰ، تیسری بات جو مستضعف دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ برا کہنے والے بھی ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ مگر ہاں، برا جو کہنے والے ہیں وہ متقی نہ ہوں، یہ بھی نشانی ہے خاص کہ وہ تقوی والے نہیں ہوں گے. ہاں نمازی ہو سکتے ہیں، ہر نمازی متقی تھوڑی ہوتا ہے. یہاں بہت سے نمازی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ تقوی ہے؟ ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں مسجد کی، تہجد بھی فوت نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ ہیں، مگر ٹی وی دیکھتے ہیں، عورتوں سے حفاظت نہیں کرتے، نظر اپنی بچاتے نہیں. اس کو متقی نہیں کہتے. لہذا اس کو کچھ لوگ برے کہنے والے بھی ہوں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے دشمن بنائے، ہم نے بنائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائے، لیکن من المجرمین ساتھ لگا دیا، وہ مجرمین میں سے تھے، متقی اللہ والے نہیں تھے. اللہ والے کبھی انبیاء کی مخالفت کریں گے؟ لہذا یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ کوئی اللہ والے کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی یہ متقی ہے یا نہیں ہے، یہ خود اللہ والا ہے یا نہیں ہے. وقت کے علماء اس کو اللہ والا مانتے ہیں، تب اگر وہ کسی اللہ والے کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کی مخالفت میں وزن ہوگا، ورنہ کوئی اعتبار نہیں اس کی مخالفت کا، کیونکہ من المجرمین اللہ نے ساتھ لگا دیا. لہذا اللہ والوں کی مخالفت وہی کرتے ہیں جن میں تقوی نہیں ہوتا. تو یہ تین چیزیں مستضعف دیکھیے، پھر فیصلہ کیجئے، پھر اس نتیجے پر پہنچیے، جلدی نہ کیجئے، پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ والا ہے. لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، کیونکہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا. جب تقوی اختیار کر لیا اور دوستی ہم سے پکی ہو گئی تو دوست دوست کے کام آیا ہی کرتا ہے. کیا کہتے ہیں، اے فرینڈ ان ڈیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ، یہی ہے نا. وہ در حقیقت دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، ضرورت میں کام آئے. بس یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ دنیا والے کہتے ہیں دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے دوست ہیں، وہ کیوں نہ کام آئیں گے. لہذا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے پکی دوستی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہر تنگی سے، پریشانی سے، مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت ابو عبیدہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 300 افراد کا، 300 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا. اور اس کی غرض یہ تھی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو شام سے ان کی تجارت تھی اس پر حملہ کرنا تھا. لہذا یہ 300 صحابہ روانہ ہوئے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ان کے امیر تھے. تھوڑا بہت توشہ جو ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا. لشکر کے امیر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی سب اپنے اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاؤ. سب نے ایمانداری کے ساتھ جو کچھ کھانے پینے کی چیز تھی وہ سامنے رکھ دی. جب سب چیزوں کو جمع کیا گیا تو 3 توشے دان بن گئے. खजूरों के, उनसे एक एक खजूर तकसीम होती थी। एक खजूर खाई और उसकी गुठली चूसते रहे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने जब ये वाकया बयान फरमा रहे थे तो एक शागिर्द ने ये बात सुनकर अर्ज किया कि हजरत एक खजूर सारा दिन 24 घंटे में एक खजूर क्या काम देती होगी। फरमाया अरे साहिबजादे, इस एक खजूर की कीमत और उसकी गुठली की कीमत भी उस वक्त पता चली जब ये भी ना रही। जब ये भी ना रही और फिर हम क्या करते थे? फिर फरमाया जब ये खजूरें और गुठलियां भी ना रही तो फिर हम ये करते थे कि अपनी छड़ियां उनसे दरख्तों के पत्ते तोड़ते थे, गिराते थे और पानी में भिगो भिगो कर पत्तों को खा लिया करते थे और इजाबत में बकरी की तरह मेंगनियां निकलती थी। फिर फरमाते जब हम समंदर के करीब पहुंचे, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला थोड़ी सी आजमाइश, हाँ थोड़ी सी, फइन्ना माअल उस्री युस्रन इन्ना माअल उस्री युस्रा, अल्लाह ताला थोड़ी सी तंगी देकर फिर आसानी पैदा फरमाते। अब ये चले समंदर के पास पहुंचे तो दूर से ऐसा लगा कि कोई टीला है, टीला। जब करीब पहुंचे तो वो अंबर मछली थी, बहुत बड़ी मछली, अंबर जिसको कहा जाता है। उसका गोश्त काट कर खाते रहे खाते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 300 सहाबा 18 दिन तक उसके गोश्त को खाते रहे और एक रिवायत के मुताबिक 15 दिन और एक रिवायत के मुताबिक पूरा एक महीना उस मछली के गोश्त को खाते रहे खाते रहे। और मटकों के मटके भर कर उसकी आंख के अंदर से चर्बी और तेल निकालते रहे और अपने जिस्मों पर मलते रहे, जिससे हमारे जिस्मों की गिजा ना मिलने की वजह से खुश्की जो हो गई थी, खालें खुश्क हो गई थी, वो सब दूर हो गई और हम मोटे हो गए। सहाबा फरमाते हमारे वजन ज्यादा हो गए। और हजरत जाबिर फरमाते उस वो इतनी बड़ी मछली थी कि उसकी जो उसकी आंख थी, उस मछली की जो आंख थी उसका जो हलका था, यानी जो उसकी आंख के निकलने से जो गढ़ा बना है अंदर, तो फरमाते मैं उतरा, फुला उतरा, फुला उतरा, फुला उतरा, यहां तक कि हम 5 सहाबा उस गढ़े के अंदर जो उसकी आंख के निकलने से गढ़ा बना था उसके अंदर उतरे, तो बाहर वालों को हम नजर नहीं आ रहे थे और 5 आदमी उसके अंदर उतर गए आराम से। अब हम अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी मछली होगी। और फरमाते हैं कि उसके कांटे को जो रखा गया यूं करके ऐसे कमान की तरह जमीन पर ऐसे रख दिया गया ऊंचा खड़ा करके, एक सिरा इधर एक सिरा उधर, ये ऐसे करके रख दिया गया जैसे कमान हो उसको जमीन पर रख दिया जाए। और फिर लश्कर में 300 सहाबा में से जो ऊंट थे, सबसे ऊंचा ऊंट जिसके पास था वो मुंतखब किया गया, फिर सबसे ऊंचा कजावा मुंतखब किया गया और फिर सबसे ऊंचे कद के सहाबी को मुंतखब किया गया, वो उसके नीचे से गुजरे उस कांटे के नीचे से तो उनका सर उसको नहीं लगा, उस कांटे को उनका सर नहीं लगा। अब आप ये एक कांटे का हाल है उस मछली के, तो कितनी बड़ी मछली होगी जिसको 300 सहाबा ने खाया है। एक रिवायत के मुताबिक 18 दिन 15 दिन या एक महीने की भी रिवायत है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और सारा वाकया बयान फरमाया सहाबा ने, तो आपने फरमाया ये अल्लाह का भेजा हुआ रिज्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा था। ये है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से बाहर निकलने का अल्लाह रास्ता बनाते हैं। वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, हाय ये गुमान था सहाबा को, ये सोच सकते थे सहाबा कि ये इतनी बड़ी मछली मिलेगी? ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहां से गुमान नहीं हो सकता, ये तकवा का इनाम है जो इस दुनिया में अल्लाह देते हैं, आखिरत में तो देंगे ही। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे भाई तुम्हारे पास कुछ गोश्त है उसका? तो सहाबा ने अपना अपना गोश्त निकाला, वो जो उनके पास महफूज था वो गोश्त निकाला उस मछली का, اس گوشت میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی برکت کے لیے نوش فرمایا, یہ برکت والا گوشت ہے, نوش فرمایا, خود بھی کھایا اس میں سے. یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. تقویٰ تو ہم اختیار کریں, اور تقویٰ کہتے ہیں التقویٰ کف النفس عن الہوا, تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے نفس کے اندر جب خواہش پیدا ہو گناہ کی اس کو روک دیا جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کتنا پیار, لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہاں ہے, لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہاں ہے, میں کہتا ہوں دیکھو قرآن میں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص اس بات کو سوچ کے ڈر گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب دینا ہے, یہ سوچ کر وہ گناہ سے بچا لیا اس نے اپنے وقت, ونہ نفس عن الہوا, اور اس نے اپنے نفس کو روک دیا گناہ کے تقاضے سے ہی روک دیا. جب گناہ ابھی کیا نہیں تھا, وہ تقاضے کے درجے میں تھا, اس کو اسی وقت روک دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ایسے شخص کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے. یہ جو ہیا ضمیر لائیں تاکید کے لیے لائیں اللہ تعالیٰ, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اور اردو میں بھی اس کے ترجمے میں ہی لگے گا, ہا یا ہی لگے گا, ہے لگے گا کہ نہیں لگے گا, اور عربی میں بھی یہی ہے. ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے, اس کو کہتے ہیں تقویٰ, کہ گناہ کا دل چاہا اور ایک چھوڑی دیر کو مراقبہ اللہ نے خود بتا دیا, لو جی مراقبہ لے لو, یہ سیکھ لو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ظالم یہ گناہ کیوں کیا تھا تو نے, بس یہ مراقبہ ہے, یہ کر لیجئے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیجئے اور جنت لے لیجئے, اور دنیا کے اندر وہ رزق لے لیجئے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو آخرت کا انعام ہے جنت, دنیا کا انعام یہ ہے جو قرآن میں بیان فرمایا, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنے گھر میں آئے, فقر و فاقے کا دور تھا, گھر میں آ کے پوچھا کچھ ہے, کہا کچھ بھی نہیں ہے, وہ جنگل میں چلے گا شرما کر. بیوی ان کی اٹھی ان کے جانے کے بعد, تندور میں آگ لگائی اور چکی کے اوپر والے پارٹ کو اوپر رکھا, نیچے والے پارٹ کے اوپر اوپر والا پارٹ رکھ دیا, اور دعا کرنے لگی کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرمائیے, اے اللہ ہمیں رزق عطا فرمائیے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ جو سب سے بڑا پیالہ تھا گھر میں وہ آٹے سے بھرا ہوا رکھا ہے, اور چکی چل رہی ہے اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. تندور کے پاس گئی تو اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں. اتنے میں شوہر بھی آ گئے, انہوں نے کہا بھائی کھانے کو کچھ آیا؟ کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, یہ رزق بھیج دیا, تندور میں بھی رزق ہے, بڑا سب سے بڑا پیالہ تھا وہ خود بخود آٹے سے بھر گیا اور چکی میں سے آٹا خود بخود نکل رہا ہے, تین تین جگہ سے رزق حاصل ہو رہا ہے. یہ گمان ہو سکتا تھا, یہ سوچ سکتا تھا کوئی؟ یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں تقویٰ والے کو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. چکی چلتی رہی اس میں سے آٹا نکلتا رہا, انہوں نے کہا دیکھوں تو صحیح اس کے اندر گندم آ کہاں سے رہی ہے. وہ چکی کا پارٹ اٹھا کے دیکھا تو وہ رک گئی, چند دانے پڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان فرمایا. ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے پارٹ کو نہ اٹھاتے دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے گندم آ رہا ہے, تو یہ ساری قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا. اور ایک روایت میں فرمایا جب تک میں اس دنیا میں رہتا وہ چکی چلتی رہتی. یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالی سے وہ تو بات یہ ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں تو میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے جیسا یقین رکھتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. ہم نے یہ یقین رکھا ہی نہیں تو اللہ ہمارے حق میں ویسے ہی ہیں جیسا اللہ کو ہونا چاہیے. ہاں جو یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر و فاقے کے دور میں فرمایا کہ ہم پر ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا ہوتا تھا, صرف اتنا کھانا جس کو بلال کا بغل اپنے اندر چھپا لے. ما یواری ابتو بلال, یہ جس بلال کا بغل اس کو اپنے اندر چھپا سکتا تھا, یہ بغل کے اندر کتنا کھانا چھپ سکتا ہے. بس یہی ہوتا تھا ہمارے پاس گزارے کے لیے. اس زمانے میں آپ نے فرمایا انفق یا بلال, بلال خرچ کرو خرچ کرو, اور انفق ہے نا, انفق امر کا صیغہ ہے, امر بنتا ہے مضارے سے. مضارے میں دو حال پائے جاتے ہیں, حال اور استقبال. یعنی حالاً بھی خرچ کرو, خرچ کرتے رہو, آئندہ بھی خرچ کرتے رہو. انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلالا, اور عرش والے کی طرف سے کمی کیے جانے کا خوف مت کرو, کرو خرچ. نبی تو اپنی امت پر شفیق ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنگ دستی کے دور میں حضرت بلال سے فرما رہے ہیں کرو خرچ, جو پاس ہے وہ بھی خرچ کرو. کوئی تو بات تھی, یہ یقین بنانا تھا کہ دیکھو خرچ کرنے سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آدمی بھوکا نہیں مرتا. ایسے آدمی کو اللہ بھوکا نہیں مارتے. وہ تو جیسا یقین ہوگا ویسا وہاں سے معاملہ ہوتا ہے. ہم نے یہی یقین کر رکھا ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے تو وہی معاملہ ہوتا ہے. یہ 100 کا نوٹ ہے, اگر 1 روپیہ دے دیا تو 99 رہ جائیں گے. اب اس کو 100 نہیں کہا جا سکتا, 3 ہنسے تھے اب 2 میں آ گئے, 99 9 اور 9. پہلے 3 ہنسے تھے, 3 سے 2 ہو گئے, 100 کے 99 ہو گئے. بس یہ اسی پھیر میں رہتے ہیں, وہی معاملہ وہاں سے ہوتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے, انا عند بنی عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے, میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی حضرت زبعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر یعنی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فراغت کے لیے بقیع الغرقد کے پاس گئے, وہاں قبرستان کے پاس, اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے, بقیع کے قبرستان کو, یہ اس کا پورا نام ہے. قبرستان کے پاس کوئی بے آباد جگہ تھی, وہاں فراغت کے لیے بیٹھے. ایک چوہا آیا اور اس نے آ کر خاموشی سے ایک دینار ان کے سامنے رکھ دیا. دینار ہماری زبان میں اشرفی کو کہا جاتا ہے, سونے کے سکے کو. اس نے لا کر ایک دینار رکھ دیا, پھر واپس گیا, ایک دینار اور لا کے رکھ دیا, پھر واپس گیا, یہاں تک کہ دینار لا کر رکھتا رہا رکھتا رہا. ادھر یہ فارغ ہوئے, ادھر اس نے 17 دینار لا کر رکھ دیے اور چلا گیا. یہ 17 دینار لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ان کا ایمان اور یقین تھا, یہ ان کے دل بنے ہوئے تھے. وہ 17 دینار لے کے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے, اپنے گھر نہیں گئے, پہلے اس کا حکم تو پوچھے کہ کیا ہے معاملہ, یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں تو رشوت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ایک صاحب بتا رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیسے آپ کیوں کیسے ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہنے لگے میں تو کوٹ لٹکا دیتا ہوں, جو رشوت دینے آتا ہے میں کہتا ہوں بھائی وہاں رکھ دو, اندر جیب میں ڈال دو, اور جب گھر جاتا ہوں تو بیوی نکال لیتی ہے, تو میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا رشوت. لو بھائی ہے لوگ, شیطان نے کیا کیا پٹیاں پڑا رکھی ہیں. ایک صاحب بتانے لگے میرے اوپر کوئی زکات فرض نہیں ہے. وہ ہمارے ایک دوست ایک عالم ہے, ان سے انہوں نے کہا کوئی زکات فرض نہیں ہے. اس کی وجہ اس کی ہے کہ میں وہ اپنی تو زکات دیتا ہوں, بیوی کی کوئی زکات اگرچہ زیور ہے مگر زکات فرض نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ وہ 6 مہینے میں اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں زیور کو, اور 6 مہینے بیوی کی ملکیت میں دے دیتا ہوں. تو جب 1 سال گزرا ہی نہیں تو سال گزرنے پر زکات فرض ہوتی ہے اس پر, تو وہ 1 سال گزرا ہی نہیں ہے. 6 مہینے میری ملکیت میں رہا, 6 مہینے بیوی کی ملکیت میں رہا. مگر اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. انی بما تعملون علیم, اللہ باخبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے. ظالم سو روپے میں سے ڈھائی روپے نہیں دیے جاتے, یہ ڈھائی روپے پہ نظر جا رہی ہے, اس پر نظر نہیں جا رہی کہ 97.5 روپے اب بھی میرے ہی پاس ہیں. صرف 2.5 روپے تو گئے ہیں, وہ بھی اللہ کے راستے میں گئے ہیں, ضائع نہیں ہوئے. 97.5 روپے اب بھی میرے ہی پاس ہیں, مگر نہیں, اس پہ نظر نہیں جاتی, اس 2.5 روپے پہ جان جاتی ہے. تو وہی معاملہ پھر وہاں سے ہوتا ہے. یہ 17 دینار لے کر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضور کی خدمت میں, فرمایا تم نے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ عرض کیا نہیں, وہ تو خود ہی چوہا آ کے رکھتا گیا 17 اشرفیاں ہو گئیں, 17 دینار ہو گئے. فرمایا بس یہ برکت والا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے, اس کو لے جاؤ استعمال کرو. اور ان کی بیوی فرماتی ہیں واقعی ان 17 دیناروں میں, ان 17 سونے کے سکوں میں اتنی برکت تھی کہ ہم ان کو خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہ ختم ہونے پر آئے, اس وقت ختم ہوئے وہ جب ہمارے گھر میں چاندی سے بھری ہوئی بوریاں رکھی تھی, اس وقت وہ ختم ہو گئے. تو اب یہ انتظام ہو گیا, چاندی سے بھری ہوئی بوریوں کا انتظام تھا پہلے سے تیار. یہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ جس کو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. یہ تقویٰ کا انعام ہے جو دنیا میں ملے گا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک باندی تھی, اور وہ باندھی تھی بھی مسلمان بھی نہیں تھی, عیسائی تھی. زنار باندھ کے رکھتی تھی جو عیسائیوں کا نشان ہوتا تھا, وہ باندھ کے رکھتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ میں واقعی عیسائی ہوں, اتنی کٹر عیسائی تھی وہ. لیکن وہ خود کہتی ہے کہ میرے آقا حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بھی آتا تھا مہمان, کوئی مانگنے والا, اس کو محروم جانے ہی نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک پیاز کا دانا تھا, وہ پیاز ہی دے دی کہ لوگ یہ لے جاؤ. کھجور ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے, محروم جانے ہی نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتے, اس طرح جو خرچ کرتا ہو اس کو ضائع نہیں کرتے. یہ باندی خود کہتی ہے ایک مرتبہ 3 درہم آئے, 3 درہم کسی نے ہدیے میں بھیج دیے, اتنے میں ایک مانگنے والا آیا اس کو 1 درہم دے دیا, دوسرا آیا اس کو بھی 1 درہم دے دیا, اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آیا تو 1 درہم باقی بچا تھا وہ بھی اس کو دے دیا, وہ ایک جو باقی بچا تھا وہ بھی دے دیا. خود روزے سے تھے, تو جب تیسرا درہم بھی دے دیا تو وہ باندھی کہتی ہے مجھے بڑا غصہ آیا, مجھے بہت غصہ آیا کہ آپ روزے سے ہیں, کم سے کم 1 درہم تو رکھ لیتے, میں اس کی کچھ افطاری آپ کے لیے بناتی, آپ نے وہ بھی دے دیا. فرمایا پہلے بتاتی کہ میں اس کی افطاری کا انتظام کروں گی, رکھ لیجئے گا, تم نے پہلے تو بتایا نہیں, اب تو میں نے دے دیا اس کو. خیر غصہ بہت آیا اس باندھی کو, پھر یہ سو گئے. ظہر کے وقت ان کو اٹھایا, ظہر کی اذان ہوئی تو ان کو اٹھایا, یہ مسجد گئے نماز کے لیے, اس کے بعد پھر افطار کے وقت واپس آئے. اور یہ اس باندی نے قرض لے کر اپنے آقا کے لیے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ افطاری کا انتظام کیا, افطاری بنائی, چراغ جلایا کہ وہ آئیں گے تشریف لائیں گے, تو چراغ جلایا. چراغ جب جلایا تو چراغ کچھ چمٹمانے لگا, اس کو درست کرنے کے لیے جب وہ چراغ کے پاس گئیں تو بستر کو تھوڑا سا درست کرنا پڑا کہ کہیں اس کو آگ نہ لگ جائے. جب اس کو تھوڑا سا ہٹایا تو وہاں جو دیکھا تو دینار ملے, دینار, سونے کے سکے, دینار. بہت حیرت ہوئی کہ یہ کہاں سے آ گئے, یہاں کہاں سے آ گئے. اور پھر وہ باندھی کہتی ہے میں اب سمجھی کہ وہ جو 3 درہم دے دیے تھے وہ اس لیے دیے ہوں گے کہ یہاں دینار رکھے ہوئے ہیں, جب گنا تو 300 دینار تھے, 300 دینار. وہ یہ سمجھی کہ شاید اس وجہ سے دے دیے وہ 3 درہم, وہ تو چاندی کے سکے تھے درہم, یہ تو سونے کے سکے ہیں اور 300 ہیں تو یہاں رکھے ہوئے, اس لیے وہ 300 دینار اس لیے دے دیے ہوں گے. خیر جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, فرمایا ارے بھائی افطاری بھی رکھی ہوئی ہے, چراغ بھی جل رہا ہے, معلوم ہوا, معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق بھیج دیا. تو باندی نے کہا, میں نے کہا کہ وہ رزق تو پہلے سے تھا, رکھا ہوا تھا, آپ نے تو بتایا ہی نہیں, آپ یہاں چھوڑ کر چلے گئے 300 دینار, آپ یہاں چھوڑ کر چلے گئے, کوئی اٹھا کے لے جاتا ادھر ادھر ہو جاتے پھر کیا ہوتا. فرمایا کون سے 300 دینار, کون سے 300 دینار؟ ہاں وہ آپ کے بستر کے نیچے. ہاں میں نے تو نہیں رکھے, میرے پاس کہاں سے آئے 300 دینار. اب جو واقعی دیکھا اٹھا کر 300 دینار, اللہ اکبر, فرمایا بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق ہے, میرے پاس نہیں تھے, میرے پاس تو وہی 3 درہم تھے جو میں نے دے دیے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق ہے. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تو اس نے کہا آپ بھی گواہ رہیے. اس نے اپنا زنار توڑا اور کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس باندی کو دیکھا کہ حمص کی مسجد میں وہ عورتوں کو بیٹھ کر دین کی باتیں سکھا رہی تھی. اس نے اتنا دین سیکھا کہ وہ مسلمان عورتوں کی استاد بن گئی. اللہ اکبر. تو بھائی خرچ کیجئے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. اللہ ایسے آدمی کو بھوکا نہیں مارتے, اللہ ایسے آدمی کی مشکلات کو خود حل فرماتے ہیں. تو یہ ہے ویرزق من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا. یہ تقویٰ کا انعام ہے جو اس دنیا میں ملتا ہے, اس دنیا کے اندر. اور انعام الگ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جملہ اسمیہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. نیک لوگوں کے دلوں میں ان نیک لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو بس بھائی دیکھیے کوئی اپنے محلے میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو, اس کو کھلائیے, اس کو مال دیجئے. مال دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہی ہے. اور اللہ اور دے دیتے ہیں. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ارے گھبراتے کیوں ہو, اللہ سبحانہ و تعالی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں, اللہ پیچھے سے اور دیں گے, گھبراؤ نہیں. وہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رزق دینے والے ہیں. تو یہ تقویٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت, راحت, چین, سکون اور مشکلات کا حل, مصیبتوں کا حل نصیب فرماتے ہیں, اور آخرت کے اندر جنت میں داخل فرمائیں گے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ, جنت ہی ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو اپنے آپ کو, اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ پڑو. یہ جمع کے مقابلے میں جمع ہے, یہ یا ایھا الذین آمنوا, یہ جمع ہے. اے سارے ایمان والوں, اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان رکھتے ہو, بہت سارے لوگ ہیں. وکونوا مع الصادقین, یہ بھی جمع ہے. یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اے ایمان والو جب نماز کا وقت آئے نماز کے لیے تم کھڑے ہو فاغسلوا وجوهكم تو تم اپنے چہروں کو دھویا کرو. کیوں بھائی ہر ایمان والے کے پاس یہ جو وجوهكم وجوه کا لفظ ہے تو وجوه کا اطلاق تو کم از کم تین چہروں پر ہوتا ہے, جمع کا اطلاق تو کم از کم تین پر ہوتا ہے. تو کیا ہر ایمان والے کے پاس تین چہرے ہیں یا ایک چہرہ ہے؟ کیا مطلب ہوا پھر اس آیت کا؟ جمع کے مقابلے میں جمع ہے, یعنی ہر ایمان والا اپنا اپنا چہرہ دھوئے, جو ایک چہرہ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو دھوئے, یہ مطلب ہے. یہاں بھی جمع کے مقابلے میں جمع ہے, یعنی ہر ایمان والا کسی ایک متقی کے ساتھ رہ پڑے, یہ مطلب ہے اس کا. جس طرح اس آیت کا مطلب ہے اسی طرح اس آیت کا مطلب ہے, کسی ایک متقی کے ساتھ رہ پڑے. مگر وہ متقی کون ہو؟ وہ صادقین میں سے ہو, اپنے تقوی میں سچا بھی ہو, دکاندار نہ ہو, روح اخلاص گر نہ ہو شامل, راہ حق کاروبار ہوتی ہے. اگر اخلاص روح اخلاص شامل نہیں ہے تو وہ یاد حق, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا شعر ہے, یاد حق کاروبار ہوتی ہے, وہ پھر وہ کاروبار ہے, کاروباری آدمی ہے. جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حال تیرا جال ہے مقصود. ایک نقطہ اور لگا لیجئے, حال کے اندر ایک نقطہ اور لگا لیجئے تو یہ جال ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اس پر ایک شعر سن لیجئے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا, ایک نقطہ. اور واقعی یہ نقطہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ایک نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے, سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا, گناہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیے جانے کے بعد دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, ایک گناہ دوسرے کو کھینچتا ہے. وَإِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا, اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, ایک گناہ کر لیا وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, وہ دوسرا سیاہ نقطہ لگا, تیسرا لگا, یہاں تک کہ فرمایا وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس میں خیر کو قبول کرنے کی استطاعت ہی نہیں رہتی. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی, مور لگا دی جاتی ہے, بس اب اس میں خیر داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ نقطہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا, محرم ہے, محرم کے معنی پکا دوست, اور مجرم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. ایک نقطہ لگا محرم کے اندر اور یہ محرم سے مجرم ہو گیا. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا, وہ نقطہ کیا تھا؟ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے, دعا میں ایک نقطہ اور لگا لیجئے تو وہ کیا بن گیا؟ دغا. دغا کے معنی دھوکا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. تو بھائی یہ نقطہ بڑی خطرناک چیز ہے. پتہ نہیں کیا کہہ رہا. حال تیرا جال ہے. ہاں جزاک اللہ. حال تیرا جال ہے, حال کے اندر ایک نقطہ اور لگا لیجئے تو جال بن گیا. حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا, لاکھوں لوگوں کو اندھا کر دیا. وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ظالم عورتوں سے پردہ نہیں کرتا, احتیاط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, تقوی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو اپنا بڑا بنا لیا, اس کو اپنا مقتدا بنا لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صادقین کا لفظ جو نازل فرمایا یہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پر. ورنہ اسلوب جو ہے قرآن کریم کا وہ یہ تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین, سیدھا سیدھا اسلوب یہی تھا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور متقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہاں پر اسلوب بدل دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا جواب دوسری آیت سے ملتا ہے, یا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا ہر متقی سچا ہوتا ہے اور ہر سچا متقی ہوتا ہے. ان دو سچے اور متقی صادقین میں اور متقین میں تساوی کی نسبت ہے, تساوی ہے. ہر سچا متقی ہوتا ہے, ہر سچ بولنے والا متقی ہوتا ہے اور ہر متقی سچا ہوتا ہے. لہذا یہاں پر جو صادقین فرمایا وہ بہت عمدگی سے استعمال ہوا ہے. اور مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ رہو جو اپنے تقوی میں سچا ہو, جو اپنے تقوی میں سچا ہو اس سے تقوی سیکھو. جیسا کہ حضرت مسور ابن مخرمہ اور دوسرے صحابہ نے سیکھا, پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا, پھر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوسرے صحابہ سے سیکھا. چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو تقوی نصیب فرمائے. تقوی سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک, تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. تقوی سے کوئی اعلیٰ مرتبہ نہیں, تقوی سے اعلیٰ مرتبہ کوئی نہیں. ساری منزلیں تقوی پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. آپ نماز کو اٹھائیے, سب سے بڑی عبادت نماز ہے, یہ جا کے ختم ہوتی ہے تقوی پر. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے فحش کاموں سے, گندے کاموں سے اور گناہوں سے. اور گندے کاموں سے اور فحش کاموں سے رکنا یہی تو تقوی ہے, اسی کو تو تقوی کہتے ہیں. معلوم ہوا نماز کی منزل بھی تقوی ہے. روزہ اٹھا کر دیکھیے, روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقوی کو پہنچ جاؤ, تقوی کی منزل کو پہنچ جاؤ. آپ حج کو اٹھا کر دیکھیے, بہت بڑی عبادت ہے. ابھی حج ہوا, ابھی لوگوں نے حج کیا, اللہ سب کا حج قبول فرمائے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, حاجیوں کو ہدایت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. حج کے لیے سفر, زیادہ سفر ضرور باندھو, حج کے لیے سفر ہے, سفر کے لیے سامان باندھنا ہی پڑتا ہے, مگر سب سے اچھا زیادہ سفر تقوی ہے. کوئی سمجھتا بھی ہے اس کو؟ کوئی مانتا بھی ہے کہ سفر کا سامان تقوی بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں سب سے اچھا سفر کا سامان تقوی ہے, اور حج کے سفر کا بھی سب سے اچھا سامان تقوی ہے. معلوم ہوا حج کی منزل بھی تقوی ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حج کردن زیارت خانہ بوت, حج رب البیت مردانہ بوت. عجیب شعر فرمایا مثنوی میں, حج کردن زیارت خانہ بوت. ہاں یہ حج کرنا تو یہی ہے کہ آپ نے طواف کر لیا, اللہ کا گھر آپ نے دیکھ لیا, اللہ کے گھر کی زیارت کر لی, لیکن حج رب البیت کیا ہے؟ بیت اللہ کے رب کا حج کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا حج رب البیت مردانہ بوت, یعنی اللہ تعالیٰ کا حج کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ مردانہ ہوتا ہے. اب مردانہ کی تشریح کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. چون علی واری در خیبر شکن, چون علی واری در خیبر شکن, ہی تبر برداروں مردانہ بزن. یہاں پر آ گیا لفظ مردانہ کا. چون ہی تبر بردار و مردانہ بزن, ارے ہی جو ہے حرف تنبیہ ہے فارسی میں. ارے ارے تبر یعنی وہ ڈھال ہوتی ہے نا, ڈھال جو تلوار اور تیر کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال اٹھائی جاتی ہے, وہ گول تھی, اس کو تبر کہا جاتا ہے. فرمایا ہی تبر بردار, خبردار, او تنبیہ کا لفظ ہے فارسی میں, او وہ ڈھال اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر. چون علی واری در خیبر شکن, جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اکیلے توڑا تھا, جس کو کوئی توڑ نہ سکا تھا, اس کو حضرت علی نے اکیلے توڑا تھا اپنی ایمانی قوت سے. تو کیا کر, تو نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے, مردانہ وار حملہ کر. یہ ہے حج رب البیت مردانہ بوت. میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شعر کی تشریح مولانا روم کے شعر سے کر رہا ہوں, الحمدللہ اپنے شیخ کی برکت سے. کیونکہ یہ شعر میں نے انہی سے سنے، فارسی بھی انہی سے سیکھی پڑھی، اور پھر پڑھائی بھی میں نے مدرسے میں فارسی. تو بس یہ سمجھ لیجئے، مثنوی کی سند بھی میری، کیونکہ میں نے مثنوی اپنے شیخ سے پڑھی، ہمارے حضرت نے پڑھی اپنے شیخ سے، مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی، میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مثنوی کی سند ہے ہماری الحمدللہ. تو بس یہ حج کی منزل بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. سب منزلیں جا کر تقویٰ پر ختم ہوتی ہیں، ساری منزلیں تقویٰ پر ختم ہوتی ہیں. جہاد بھی کرو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو، لیکن فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ پیچھے کیا ہے اس کو؟ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوا الَّذِينَ كَمَا يُقَاتِلُوكُمْ كَافَّةً. جب تمہیں بھی وہ قتل کرتے ہیں، تم بھی ان کو قتل کرو، لیکن آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یاد رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہیں. یہ بھی تقویٰ پر، جہاد کی منزل بھی تقویٰ پر ختم. لیجئے زکات کی منزل بھی تقویٰ پر ختم. زکات، زکات کے معنی کیا ہے؟ پاکیزہ کرنے والی چیز. یہ زکات مال کو پاک کرتی ہے، آپ کو پاک کرتی ہے، آپ کی پاکیزگی نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور نفس کی پاکیزگی ہو گئی تو تقویٰ حاصل ہو گیا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ساری منزلیں جا کر تقویٰ پر ختم ہوتی ہیں. لہذا مولانا منصور صاحب کا یہ شعر بہت پسند ہے مجھے، تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا. اب اس سے بڑا کوئی مرتبہ اور کیا ہوگا؟ جب ساری عبادات کی منزل یہی تقویٰ ہے، تو اب اس سے بڑا مرتبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا، اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. اب مزہ آیا اس شعر کو سننے کا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.